نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، آج کی تراویح کے ساتھ الحمدللہ 10 پارے مکمل ہو چکے، ایک تہائی قرآن مجید تراویح میں الحمدللہ پڑھ لیا گیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور جو باقی رہ گیا ہے اسے بھی عافیت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سننے سنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بعض اہم مقامات ہیں جس کو میں عرض کر دیتا ہوں. قیامت کے دن اللہ رب العزت جس دن سب کو جمع فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہ ہم جس دن میدان محشر میں لوگوں کو جمع کریں گے تو کہیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے شرکا، یعنی جو لوگ شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ آئین شرکا حکم، کہاں ہیں تمہارے شرکا جن کو تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے تھے. ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کا ذکر فرمایا ہے کہ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسے جھوٹ بولتے ہیں، ان دھڑلے کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے جھوٹ بولیں گے. یہ اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ قبر کے اندر انسان جب جاتا ہے تو وہاں منکر نکیر آتے ہیں اور وہ بھی پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. تو قبر میں کسی کو جھوٹ بولنے کی مجال نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ قبر میں فرشتوں کو دھوکہ دے سکیں یا دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر اپنے لیے وہ انتظام کرائیں جس کے وہ اہل نہیں ہیں، مستحق نہیں ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ فرشتوں کے سامنے تو جھوٹ نہیں بولیں گے لیکن اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بولیں گے؟ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت قبر میں ان کو جھوٹ بولنے کی طاقت ہی نہیں عطا فرمائیں گے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جن کے سامنے وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا بول رہے ہوں گے انہیں چونکہ غیب کا علم نہیں، انہیں نہیں پتا کہ یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ تو اس کے سوال کے جواب کے مطابق معاملہ فرمائیں گے. اگر سوال صحیح دے دی، جواب صحیح دے دیے تو کہیں گے ٹھیک ہے بھائی، اس کے لیے جو ہے وہ جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں، جنت کا لباس بچھا دیا جائے، جنت کا لباس پہنا دیا جائے، وہاں تو یہ معاملہ ہوگا. لیکن اگر جواب غلط دیا جائے گا اس کے مطابق پھر معاملہ ہوگا. اس لیے وہاں جھوٹ بولنے پر قدرت نہیں ہوگی، لیکن اللہ رب العزت تو چونکہ علام الغیوب ہیں وہ ان کے جھوٹ کو پکڑ بھی لیں گے، وہ جانتے بھی ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے اللہ کے سامنے ابتدان یہ کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اے ہمارے رب ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں. اللہ رب العزت پھر ان کی زبانوں پر تالے لگا دیں گے، ان کے اعضا گواہی دیں گے، ان کی جو ہے وہ ہاتھ اور انگلیاں گواہی دیں گی، اور وہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. تو جن ہاتھوں اور پیروں کو ہم پیروں سے ہم کام لیتے ہیں گناہوں کے، وہ پھر قیامت کے دن گواہی دیں گی. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم ان کے منہ پر تو قفل لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ پیر جو ہے گواہی دیں گے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کیا ہے، تو یقینی بات ہے یہ کہ ہمیں اللہ تعالی نے جو سوال پوچھے جانے ہیں وہ بھی بتا دیے ہیں تاکہ ہم اس کی تیاری کریں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مختلف امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا اور پھر ان کو عذاب میں بھی پکڑا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، انہیں تکلیفیں بھی دیں، سختیاں بھی ان کے ساتھ کی، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ اللہ کے سامنے آہ زاری کریں. دیکھیں جو تکلیفیں آتی ہیں اس تکلیف میں بھی خیر ہوتی ہے، تو یہاں جو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں ان کے پہنچانے کا بھی ایک خاص مقصد ہے کہ جب انسان سے تکلیف پائے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. تو اللہ رب العزت دنیا میں اگر کوئی تکلیف دیتے ہیں تو اس تکلیف پہنچانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، روئے، گڑگڑائے، عاجزی کرے کہ یا اللہ اس پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں، اپنے فضل و کرم سے اس پریشانی کو دور فرما دیجئے. تو یہ فرمایا لعلہم یتضرعون، اور آگے فرمایا فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، تو ایسا کیوں نہیں کیا انہوں نے کہ جب ان پر عذاب آیا، جب ان پر تکلیف آئی تو وہ روئے، روتے، گڑگڑاتے، ایسا کیوں نہیں کیا انہوں نے، بلکہ کیا کیا؟ ولکن قست قلوبہم، ان کے دل بڑے سخت ہو گئے. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور جو عمل یہ کرتے تھے شیطان نے اسے مزین کر دیا کہ بڑے اچھے کام کرتے ہو، تم سے اچھا کام تو کوئی کرتا ہی نہیں. تو جو اعمال کرتے تھے شیطان نے ان کو مزین کر دیا ان کی نظر میں، اور ان کے قلوب سخت ہو گئے، لہذا اللہ کی طرف رجوع انہوں نے نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس طرح سے آزمایا کہ انہیں تکلیفیں دی، شاید تکلیف کے بعد یہ اللہ کی طرف رجوع کرتے، لیکن جب ایسا بھی نہیں کیا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ فلما نسو ما ذکروا بھی فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے پھر دوسری طرح سے آزمایا، جب انہوں نے ہمیں بھلا دیا، جن چیزوں کو یاد کرنے کا کہا تھا وہ یاد نہیں کی تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے تمام چیزوں کے دروازے کھول دیے، اب عیش و عشرت کے دروازے ان پہ کھل گئے، مٹی میں بھی ہاتھ ڈال دیتے سونا بن جاتی، اور جناب جس جگہ چلے جاتے ان کے لیے دروازے کھل جاتے. تو اللہ فرما رہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے ہم نے کھول دیے ان پر. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جو ہم نے دیا تھا اس میں خوش ہو گئے، مگن ہو گئے، مست ہو گئے کہ اللہ نے جناب ہمیں یہ بھی خوشی مل گئی، یہ بھی مل گئی. بعض اوقات انسان کو جب بہت زیادہ مال و دولت ملتا ہے، ہر طرح کی راحتیں مل رہی ہوتی ہیں، کہیں سے کوئی آزمائش بظاہر نظر نہیں آتی، تو انسان خوشی سے پھول جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ جو انسان کو زیب نہیں دیتی. تو اللہ فرما رہے ہیں جو ہم نے ان کو دیا تو اس پر وہ جو ہے وہ خوش ہو گئے. فرحوا اخذناہم بغتتا، اچانک ہم نے پکڑ لیا. تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے اور گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں تو سمجھ لو کہ استدراج ہے، یہ ڈھیل دی جا رہی ہے، کسی وقت بھی اس کی رسی کھینچی جا سکتی ہے. اس لیے آدمی کو اس پر جو ہے وہ مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب میں تو نافرمانی بھی کر رہا ہوں، میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں تو روزے بھی نہیں رکھتا، میں تو یہ بھی کر رہا ہوں، اور جناب ہمیں تو سب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تو اس پر غرور نہ کرے، بعض اوقات استدراج ہوتا ہے، ڈھیل دی جاتی ہے اور پھر اچانک جو ہے وہ اس کی رسی کھینچ لی جاتی ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ فرمایا اخذناہم بغتتن، بغتتن کے معنی یہ کہ اچانک اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں، اخذناہم تو ہم پکڑ لیتے ہیں اس کو اچانک، فإذا هم مبلسون، یہاں تک کہ ہم ان کو ختم کر دیتے ہیں بالکل. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، تو ہم ظالم قوموں کی جڑ ہی کاٹ ڈالتے ہیں، یعنی جس بنیاد پر وہ مگن تھے، عیش و عشرت میں مست تھے، ہم نے وہ ساری چیزیں ختم کر دی، ہم نے ان کی جڑ ہی کاٹ ڈالی. والحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العزت، اللہ رب العزت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے آگے انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ قل ارایتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی، یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سے سماعت لے لے، آج تم بیٹھے ہوئے سن رہے ہو، اگر اللہ تعالیٰ سماعت لے لے یعنی سننے کی طاقت ختم ہو جائے. ابھی کل ہی ہماری ایک عزیزہ ہے، میں نے انہیں فون کیا سعودی عرب میں، تو ان کو اچانک بیچاری کو بیٹھے بٹھائی تکلیف ہو گئی کہ کانوں کی سماعت جو ہے وہ متاثر ہو گئی، سنائی نہیں دے رہا. تو بار بار مجھ سے گفتگو میں کتنی دفعہ ذکر کیا کہ پتہ نہیں میں کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں. تو یہ اللہ رب العزت نے ایک نعمت ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے، اس کی ہم قدر کریں. آنکھوں سے آج ہم دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، یہ زبان سے بول رہے ہیں، ہاتھوں سے ہم ہاتھ ہلا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، پاؤں سے چل رہے ہیں، اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اللہ نے یہ ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، خدا نہ کرے اگر ہم سے یہ چھن جائیں تو پتہ چل جائے. میں نے پہلے بھی پچھلے بیانات میں کئی مرتبہ اس بات کی توجہ دلائی ہے، دیکھیے انسان بیٹھے بیٹھے اچانک فالج ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، لیکن اچانک کبھی ایسا ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ زبان سے بول نہیں سکتا، پھر ہاتھ ہلا نہیں سکتا, پیر ہلا نہیں سکتا, بعض اوقات پورے وجود پر, بعض اوقات آدھے وجود پر فالج زدہ ہو جاتا ہے, انسان بس محتاج ہو جاتا ہے. کتنی پریشانی ہوتی ہے, سوچئے کہ اللہ رب العزت نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اور پھر مہینوں اور بعض اوقات سالوں ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد کسی کو صحت ملتی ہے اور کسی کو نہیں ملتی. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ کئی سالوں تک ہونے کے باوجود بھی ان کو صحت نہیں ملتی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, اللہ نے جو آج ہمیں صحت دی ہوئی ہے, جوانی دی ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں, اللہ کا ہر حال میں ہمیں شکر کرنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ خوب نعمتیں عطا فرمائے تو کہیے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے. اور اگر کوئی تکلیف آ جائے, پریشانی آ جائے, شکوہ شکایت پھر بھی مت کیجیے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام قاعدہ یہ تھا, آپ فرماتے تھے الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے. اللہ ہمیں جس حال میں رکھے ہم اس کے بندے ہیں, وہ ہمارا رب ہے, ہمیں جس حال میں رکھے ہم خوش ہیں. لیکن اللہ سے آزمائش مت مانگیے, اللہ سے ابتلا مت مانگیے, اللہ سے مصیبت مت مانگیے. خدا نہ کرے مصیبت آ جائے تو پھر اس مصیبت کو بعض اوقات وہ مصیبت واقعتا مصیبت بن جاتی ہے. آدمی ہاتھ نہیں ہلا سکتا, ٹانگ نہیں ہلا سکتا, پیشاب پخانے کے لیے اٹھ کر نہیں جا سکتا. سوچیے, کل ہی مجھ سے ایک صاحب نے ذکر کیا اپنے ایک عزیز کا کہ دو سال سے بیمار ہیں, بستر سے لگے ہوئے ہیں, اور گھر والے بھی تنگ آ چکے. گھر والے کب تک خدمت کریں گے ایک انسان؟ یہ اللہ رب العزت نے جو موت رکھی بہت بڑی نعمت ہے, اگر یہ موت نہ رکھی ہوتی تنگ آ جاتے ہم. میرے حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ برقدہ فرمایا کرتے تھے کہ سوچو کہ اگر ایک گھر میں کئی کئی نانا ہوتے, کئی کئی نانیاں ہوتی, کئی دادے ہوتے, دادیاں ہوتی, موت نہ آیا کرتی یا لمبی عمریں ہوا کرتی, تو پتہ چلتی کہ ایک اس کونے بیٹھا ہوا کھانس رہا ہے, کہ بیچ میں کھانس رہا ہے, ایک درمیان میں کھانس رہا ہے, اور جناب مشقت اور تکلیف میں زندگی انسان کی ہو جاتی. تو اللہ رب العزت نے یہ جو موت رکھی یہ بھی نعمت ہے اللہ کی طرف سے, کہ خاص عمر کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ موت عطا فرما دیتے ہیں. یہ نظام قدرت ہے جو چل رہا ہے, ورنہ خدا نہ کرے اگر دس دادے دس دادی زندہ ہوتی, ایک دادا دادی کو ہم نہیں سنبھال سکتے, دس دادا دادیوں کو کون سنبھالتا, بوڑھوں لوگوں کو کون سنبھالتا, سگے ماں باپ نہیں سنبھالے جاتے. دادا دادی نانا نانی تو بات کی بات ہے, آج اپنے ماں باپ کو صحیح آدمی جو ہے وہ ان کو نہیں سنبھال سکتا, ان کی خدمت صحیح نہیں کر سکتا, ان کا حق ہم ادا نہیں کر پاتے ہیں, تو چلے جائے گی کہ اوروں کے حق کہاں سے ادا کرتا. تو یہ بھی اللہ کی نعمت. تو تکلیف پریشانی آ جائے تو کہیے الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ کے لیے تمام تعریف. اسی لیے میں بار بار یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو نظام زندگی ہمیں عطا فرمایا ہے, ایک تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس نظام زندگی پر خوش رہیں, اور ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں. بیماری آئے تب بھی راضی, اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے تب بھی راضی, موت آئے تب بھی راضی, زندگی ملے تب بھی ہم راضی. اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ہم رضا کا اظہار کریں کہ اللہ ہم آپ سے ہر حال میں راضی ہیں. البتہ چونکہ ہم انسان ہیں, یقیناً اس میں ہمیں تکلیفیں پہنچتی ہیں, تو اس تکلیف کا اظہار بھی اللہ سے کرو کہ یا اللہ اس معاملے میں بہت تکلیف پہنچ گئی, بہت پریشانی آ گئی, اپنے فضل سے دور فرما دیجئے. تو اللہ سے ہو اپنے, یعنی کسی اور کے آگے کیوں روتے ہو, کسی آگے کون گڑگڑاتے ہو, کوئی ہماری تکلیف دور نہیں کر سکتا. تکلیف دور کرے گا تو اللہ ہی سے, اللہ ہی سے تکلیف دور ہوگی. اللہ ہی کے سامنے روئیے, گڑگڑائیے, اپنی ساری تکلیفیں دکھڑے اس کے سامنے روتے رہیے. منع نہیں کیا اللہ نے, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے سامنے کوئی روئے, کوئی گڑگڑائے, اپنی تکلیف کا اظہار کرے, اگرچہ اس کو پتا ہے اپنے بندوں کی تکلیف کا, اسے پتا ہے, لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے سامنے روئیں, آہوزاری کریں. وہ آپ کے نالے سننا چاہتا ہے, وہ آپ کی فریاد سننا چاہتا ہے, وہ آپ کی آہیں سننا چاہتا ہے, آپ کے آنسو دیکھنا چاہتا ہے. اور پھر اس پر اللہ رب العزت جو کچھ عطا فرماتے ہیں اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. البتہ اللہ سے مصیبت مانگیے نہیں, خدا نہ کرے آ جائے تو اللہ سے اس کے تدارک کے لیے دعا بھی کیجیے کہ اللہ آپ ہی دور کریں. اس لیے اگر خدا نہ کرے تکلیف پہنچ جائے تو اس کے لیے اللہ ہی سے رجوع کیجئے. دیکھیں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عرصے تک تکلیف پہنچی, لیکن بالآخر انہوں نے کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچ گئی, مجھے بہت تکلیف پہنچ گئی, انت ارحم الراحمین, اے اللہ آپ رحم کرنے والے, رحم فرما دیجیے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں تحت الثرا میں پہنچ گئے, اور وہاں جب کنکر پتھروں کو سبحان قدوس اللہ کی تعریف کرتے ہوئے سنا تو فوراً متوجہ ہوئے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے, آپ تمام تعریفوں کے لائق آپ ہی ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. انی کنتم من الظالمین، بے شک ظالم تو میں ہی. فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعوت، ہم نے ان کی دعاؤں کو سنا. فاستجبنا له ونجیناه من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی. اور صرف یہی نہیں، آگے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اہل ایمان کو بھی ایسے نجات دیتے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا کوئی آدمی پہلے مچھلی کے پیٹ میں جائے گا، پھر وہ تحت السلام میں پہنچے گا، اور پھر جا کے وہ گنگر پتھروں کی آواز سن کے پھر کہے گا لا الہ الا انت سبحانک؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کو تکلیف پہنچے، مصیبت آ جائے، تو جس طرح حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پکارا، اگر ہمارے بندوں میں سے جو بھی ہمیں پکارے گا تو وہ کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو ایسے نجات عطا فرمائیں گے جیسے کہ اپنے بندے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی. تو گویا ہمیں یہ بات بتا دی کہ نجات تو اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائیں گے. تم اللہ کو پکارو، مشکل میں پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو پکارو. تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ہم نے امتوں کے پاس رسولوں کو بھیجا، ان پر تکلیفیں بھی آئیں اور پریشانیاں بھی آئیں، تو انہیں چاہیے تھا کہ ان تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے ہم سے رجوع کرتے، لیکن ان کے قلب تو سخت ہو گئے، دل سخت ہو گئے، تو ہم نے یہ کیا کہ پھر ان پر کشادگی بھیج دی، فتوحات کے دروازے کھول دیے، ان پر نعمتوں کی بارشیں کر دی، اور جب وہ اس مال جو کچھ ہم نے دیا تھا اس میں مست ہو گئے، تو اخذناہم بغتتا فاذا ہم مبلسون، ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا. اور آگے فرمایا کہ میرے بندو، اگر ہم تمہاری سماعت لے لیں تم سے، اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اور تمہاری بینائی تم سے چھین لے، نظر نہ آئے. آدمی جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے عمر میں، پتہ چلتا ہے کہ آنکھوں سے کم نظر آنے لگا، اب ایک نمبر کا چشمہ لگ گیا، اب ڈیڑھ نمبر کا لگ گیا، اب چار نمبر کا لگ گیا، اب پانچ نمبر کا لگ گیا، اب پتہ چلا کہ دور کا چشمہ بھی لگ گیا، اب دور کی چیز بھی نظر نہیں آتی، تو دو دو چشمے لگے ہوئے. اور پہلے جناب خوب اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی، لیکن ہم نے کبھی اس کی قدر ہی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے بھائی یہ جو نعمتیں دے رکھی ہیں، اس کی سماعت ہے، اس بصالت ہے، اور یہ قلب کا تحفہ اللہ نے دل کا دیا ہوا ہے کہ دل صحیح کام کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں ہر وقت ہر حال میں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اور اگر تمہارے دل پہ اللہ مہر لگا دے، دل کام کرنا چھوڑ دے، من الہ غیر اللہ، بتاؤ کون ہے اللہ کی سوا، کوئی ہے اللہ کی سوا معبود، من الہ یاتی کم بھی، جو دوبارہ ٹھیک کر دے، تمہاری سماعت واپس لے آئے، تمہاری بصارت تمہیں بخش دے، تمہارے قلب کو ٹھیک کر دے، اللہ کی سوا کوئی ہے؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم، دیکھ ہم کس طرح سے ایک ایک آیت پڑھ کے تمہیں بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمیں قرآن مجید میں ایک ایک بات ہمیں بتلائی ہے تاکہ ہم پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاں تک منکرین کی بات ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ مختلف چیزیں طلب کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے خزانے آپ کے پاس ہیں تو جناب ہمیں بھی کچھ عطا فرمائیے، کبھی کہتے ہیں کہ اگر غیب کے خزانے ہیں تو ہمیں فلاں چیز دے دیجئے یا ہمیں فلاں خبر بتا دیجئے، اور کبھی کہتے ہیں کہ صاحب یہ چیز ہمیں دے دیجئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میں نے تو ان چیزوں کا دعویٰ نہیں کیا. قرآن مجید میں اللہ نے اس پہ فرمایا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لا اقول لکم، میں نے تم سے نہیں کہا کہ عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور نہ میں نے یہ کہا کہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ یہ کہا میں نے کہ میں فرشتہ ہوں. وہی کہتے تھے کہ صاحب اگر اللہ نے بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا، یہ تو ہم میں ہی پیدا ہوئے، ہمارے اندر پلے بڑھے، اور جناب ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، سب کچھ سارے معاملات ان کے ہیں، تو یہ تو ہمارے ہی جیسے ہیں، لہذا یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں، یہ کیسے ہم میں ایک سے ایک پڑا ہوا ہے، اللہ نے ان کو کیوں نہیں نبی بنا دیا، ان کو کیوں نہیں یہ سب کچھ دے دیا، ہمیں بڑے سے بڑے مالدار بھی موجود ہیں، لیکن ان کو نبوت کیوں دی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم سے رائے اور مشورہ لینے کے بعد نبوت دیتا ہوں کسی کو، جس کو چاہا میں نے نبی بنا دیا، جس کو چاہا اپنا مقرب بنا دیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں نے تم سے کہا ہے کہ میں جو ہے وہ اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، یا مجھے غیب کی باتیں ساری کی ساری پتہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتا دیتے ہیں وہ معلوم ہوتی. تو یقیناً انبیاء جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غیب پر مطلع فرماتے ہیں، اور جب فرماتے ہیں تو وہ غیب کی چیزیں عام لوگوں کے حق میں تو غیبی ہوتی ہیں، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فرشتے بذریعہ وحی بتا دیتے ہیں تو وہ ان کے حق میں غیب نہیں رہتے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے پورے پورے واقعات سنانے کے بعد فرمایا کہ نبی ان سے فرمائیے کہ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہیں وہ غیب ہی کی خبریں، عام لوگوں کو اس سے آگاہی نہیں ہے، لیکن ہم بدریہ وحی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان غیب پر مطلع فرماتے رہتے ہیں. لہذا عالم علم غیب اور چیز ہے اور انباء الغیب اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہے. علم غیب کا مطلب تو یہ ہے کہ جیسے اللہ کو غیب کا علم ہے، ہر چیز کو وہ جانتے ہیں، ہمارے دل میں ابھی خیال نہیں آیا لیکن اللہ کو پتا ہے کہ کیا خیال آنے والا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں غیب. اور ایک یہ ہے کہ غیب کی خبر ہے، کسی کو پتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم وحی کے ذریعے سے بتا دیا، فرشتوں نے بتا دیا، فرشتوں یا فرشتوں کے ذریعے سے وحی آ گئی، یا اللہ تعالیٰ نے دل میں القا فرما دی کوئی چیز. یہ بھی وحی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں ایک چیز ڈال دیتے ہیں. تو بہرحال یہ ساری اپنی جگہ پر فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ولا اقول لکم انی ملک، اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو تمہاری طرح انسان ہوں. دیکھیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فرشتہ مان لیں تو فرشتوں کا درجہ تو انسانوں سے کم ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ہماری عزت اور احترام تو اسی میں ہے کہ نبی ہمارے ہم انسانوں ہی میں سے ہوں. خدا نہ کرے اگر وہ انسانوں میں سے نہ ہو تو پھر ہر آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب وہ تہجد پڑھ سکتے تھے ہم کیسے پڑھیں، وہ تو صاحب یہ کام کر سکتے تھے ہم کیسے کریں، وہ تو یہ تھے ہم اور ہیں، وہ اور تھے ہم اور ہیں. نتیجہ یہ کہ جو ایسے لوگ ہیں جو کام نہیں کرنا چاہتے ان کے پاس سو بہانے، خوہ بدرا بہانہ بسیار، جس کی عادتیں بری ہوتی ہیں اس کے بہانے بہت. تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ تو کر سکتے تھے ہم کیسے کر سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے اسی لیے اللہ رب العزت بار بار فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں ہے لوگوں، البتہ مجھ میں اور تم میں کچھ فرق ہے، اور فرق کیا ہے کہ یوحا الی، میری طرف وحی آتی ہے تمہاری طرف وحی نہیں آتی. اللہ نے مجھے نبی بنایا تمہیں نبی نہیں بنایا. پتھر تو سارے پتھر ہی ہوتے ہیں لیکن ایک پتھر حجر اسود بھی ہے، کہلاتا تو وہ بھی پتھر ہی ہے، لیکن لازم بات ہے کہ اس پتھر میں اور عام پتھروں میں تو بڑا فرق ہے. اس پتھر کو تو ہم چومتے ہیں، جنت سے آیا وہ پتھر ہے وہ. اسی طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوتے تو انسانی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مقام دیا ہوا ہوتا ہے، جو بلندی عطا فرمائی بھی ہوتی ہے، جو اپنا قرب عطا فرمایا ہوتا ہے، یقیناً وہ عام انسانوں سے زیادہ ممتاز ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو سچی بات یہ ہے کہ بحث مباحثوں میں آدمی نہ پڑے. اور ایک بات جو ہے وہ حرف آخر ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے بعد سب سے بلندر ہے. بس یعنی یہاں آ کر ساری بحثیں ختم ہو جاتی ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعوے نہیں فرمائے، اللہ نے جس کو جو مقام عطا فرمایا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں وہ دعوے نہیں فرماتے، دعویٰ کبھی نہیں کرتا، اور اللہ رب العزت کو دعوے پسند بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کو تو عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے، تواضع پسند ہے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں. اور جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں جنگل کا بھینسا ہوں، تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ پست کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جاتا ہے. اس لیے آدمی کو اللہ تعالیٰ اگر مقام عطا فرمائے، کبھی تکبر نہ کرے، کبھی غرور نہ کرے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ و شکر للہ. میں اگر دس آدمی آپ سے ہاتھ بھی ملا رہے تو اللہ کا شکر کرو کہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے، تو کہیے الحمدللہ و شکر للہ کہ اللہ ساری تعریف آپ کے لیے، میں قابل تعریف نہیں ہوں، یہ آپ ہی کی اصل تعریف ہے. اسی طریقے سے بھی اللہ رب العزت نے مختلف لوگوں سے عہد و پیمان لیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی عہد و پیمان لیے، انسانوں سے بھی عہد و پیمان لیے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عہد و پیمان لیے، انہوں نے من وعن سارے کے سارے اپنے عہد و پیمان پورے کیے. انسانوں سے جو عہد و پیمان لیے تھے، تو بعض نے عہد و پیمان پورے کیے اور بعض نے پورے نہیں کیے. اللہ رب العزت نے اتمام حجت کیا ہے سب پر. ہم تمام انسانوں پر بھی اگر وحی نہ آتی، یعنی انبیاء نہ آتے اور ان کے ذریعے سے وحی کی تعلیمات ہم تک نہ بھی پہنچتی، تب بھی اللہ رب العزت نے ہم سے عالم الست میں ایک عہد لے لیا تھا، یعنی اس وقت جب ہم عالم ارواح میں تھے، لیکن عالم ارواح کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صرف روحیں تھیں، روح مال جسم تھا، روح بھی تھی جسم بھی تھی. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق، کیونکہ اس کے ہاتھ پیر یہ ان سب سے پاک ہے اللہ تعالیٰ، لیکن روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نکل آئی، کچھ لوگ نکلے. آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، خاص جنت کے لیے ان کو میں نے پیدا کیا. دوبارہ ہاتھ پھیرا تو کچھ اور لوگ پیدا ہوئے نکلے، فرمایا کہ یہ وہ مخلوق ہے جو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے، کام بھی جہنم والے کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے خاص لوگ جنت کے لیے پیدا کیے ہیں اور خاص جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں، تو پھر اعمال کس لیے؟ اس لیے کہ وہ تو پیدا ہی جنت کے لیے ہوئے اور بعد پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے. آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہیں جنت کے لیے پیدا کیا اور تمہیں جہنم کے لیے پیدا کیا؟ پتا تو کسی کو نہیں ہے، اس لیے تم اعمال جنت والے کرو، تم جہنم والے اعمال کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ہے کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، لیکن یہ بتا دیا کہ اعمال جنت میں لے جانے والے کون سے ہیں اور جہنم میں لے جانے والے کون سے ہیں، لہذا تم کوشش کرو، اور اسی میں اصل میں امتحان بھی ہے. اگر یہ پتہ چل جائے آدمی، مجھے پتہ چلے کہ جی میں تو جنت کے لیے پیدا ہوا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی، امتحان تو ختم. اور کسی کو جہنم میں ہونے کا پتہ ہے تو وہ کیوں کہا نمازیں پڑھنے کی تکلیف اٹھائے گا بھائی، وہ کیوں روزے رکھے گا، کیوں تراویح پڑھے گا؟ کہ بھائی پیدا ہی جہنم کے لیے کیا تو ٹھیک ہے، پھر دنیا میں تو عیش کرے مستی کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علم کسی کو نہیں دیا کہ کون جنتی کون دوزخی ہے، اعمال بتا دیے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں یا دوزخ میں لے جانے والے اعمال. اب ہر انسان وہ اعمال اختیار کرے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت ظالم نہیں ہے. ایسا نہیں کریں گے کہ ایک آدمی کرے تو جنت والے عمل اور اس کو جہنم میں بھیج دیں، اور ایک آدمی کرے تو جہنمی والے عمل اور بھیج دیں جنت میں. اس لیے اللہ رب العزت نے اس معاملے میں انسان کو آزاد کیا. بہرحال یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وہ اذا اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم، اللہ تعالیٰ نے جب ساری مخلوق کو پیدا کر دیا، قیامت تک آنے والی جو مخلوق ہے ان کو ایک خاص حیت میں، شکل میں، چونٹی بلکہ اس سے بھی زیادہ چھوٹی مخلوق کی شکل میں اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیدا کر دیا، اور بما پورے وجود کے یعنی روح مال جسم کے پیدا کیا. حتیٰ کہ دیکھیے وہ وعدے یاد نہیں ہیں ہمیں، لیکن اللہ کے بعض بندے ایسے تھے جو گزرے جنہوں نے کہا کہ ہمیں وہ عہد الست یاد ہے، بلکہ بعض نے یہاں تک فرمایا کہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میرے دائیں جانب کون بیٹھا تھا بائیں جانب کون بیٹھا. اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، دائیں کان میں اذان بائیں کان میں تکبیر، لیکن کون بچہ ایسا جو کہے گا کہ صاحب مجھے یاد ہے کہ کس نے اذان دی تھی؟ یاد نہیں رہتی یہ باتیں، لیکن اس کے اثرات ہوتے ہیں زندگی میں. یہ اس لیے اذان دی جاتی ہے تاکہ اذان دونوں کانوں کے ذریعے سے اور اللہ کے نام کے ذریعے سے اس اللہ کا نام اس کے قلب تک پہنچا دیا جائے، جس کی وجہ سے کم از کم یہ اثر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں وہ شخص ہو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ صاحب میں مسلمان، چاہے اس کے اعمال مسلمان والے نہ بھی ہوں تب بھی وہ اسلام سے انکار نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں مسلمان. یہ اثر ہے اصل میں اس اللہ کے نام کا جو کانوں کے ذریعے سے اس کے قلب تک پہنچایا گیا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے روحوں کو پیدا کیا، ان کو جسم کے ساتھ پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالی نے ان سے کہا کہ الست ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ اللہ تعالی نے پوچھا. قالو بلا، تو ساری روحوں نے کہا کہ بلا، اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں. تو گویا ہم نے اقرار کیا اللہ تعالی کے رب ہونے کا کہ اللہ تعالی رب ہیں ہمارے. اللہ تعالی فرمایا ہم نے یہ عہد کیوں لیا؟ آگے اس کو فرما رہے ہیں، پہلے تو فرمایا کہ شہیدنا، یعنی ان روحوں نے، ان جو ذریت آدم ہیں ان سب نے کہا کہ شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. اللہ نے یہ اس لیے کیا کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ نہ کہو کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کا تدارک کر دیا، ہمیں جو ہے وہ اس شکل میں پیدا کر کے ہم سے اللہ تعالیٰ نے عہد لے لیا، پوچھ لیا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں. سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں. جب ہمارے رب ہیں تو پھر جو رب کہتا ہے اس کی بات ماننی پڑی. فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک تو اس لیے عہد لیا اور ایک اس لیے کہ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہنے لگو کہ یا اللہ ہمارے تو باپ دادا نے شرک کیا, ہم ان کی اولادیں تھیں, ہم نے ان کو شرک کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی کیا. افتہلکنا بما فعل المبطلون, کیا آپ ان کی وجہ سے ہمیں بھی جہنم میں ڈالیں گے؟ ایک جرم تو باپ دادا نے کیا کہ ہمیں کیوں پکڑ رہے ہیں آپ؟ اللہ فرمایا نہیں, ہر آدمی اپنے کیے میں پکڑا جائے گا, باپ دادا کی وجہ سے کوئی نہیں پکڑا جاتا. ہم نے تمہیں عقل دی, سمجھ دی, عہد الست تم سے لیا, اب اس کے بعد اگر تم دنیا میں آنے کے بعد اس کو بھول جاؤ تو یہ تمہارا, اللہ تعالیٰ پھر بھی ظالم نہیں ہے. اس لیے اللہ نے جو ہے وہ انبیاء بھیجے, اور ایک انبیاء نے 1,24,000 کم و بیش, اس سے زیادہ یا کم اللہ جانتے ہیں صحیح تعداد, لیکن انبیاء بھیجے ہر قوم کی طرف, امتوں کی طرف. اور جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے علماء ہی کو وہ کام دے دیا اور امت کے وہ سپرد کام کر دیا جو انبیاء کے سپرد کام تھا, کہ اب تم جو ہے اس کام کو آگے بڑھاؤ. جو کام انبیاء کرتے تھے, اے میری مخلوق, اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے, اللہ نے اس کے ذمہ یہ کام لگا دیا کہ اب وہ کام کریں, نبیوں والا کام کریں. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو. تو اصل یہ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کا, سننے سنانے کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم ان آیات کو پڑھ کر اس میں غور کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں, رجوع کرنے والے بن جائیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ اپنے سارے اعمال اللہ کے لیے کریں. اور اگر کوئی معاملہ خدا نہ کرے تکلیف آئے تو اللہ کی طرف رجوع کریں, اور خوشحالی بھی آ جائے تو تب بھی ہم اس خوشحالی میں اللہ کو نہ بھولیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بندہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما. ہم میں بہت سے لوگ بیمار ہیں, ہمارے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, گھروں میں بیماریاں ہیں اس وقت, اپنے فضل خاص سے یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. یہ خاتون جو گردے کی تکلیف میں مبتلا ہیں یا اللہ انہیں بھی شفاء کامل عطا فرما, اور جو بھی اس تکلیف میں یا اس کے علاوہ جو بھی تکلیفوں میں مبتلا ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی تکلیفوں کو دور فرما. ایک صاحب جو بیمار ہیں 2 سال سے, صاحب فراش ہیں, یا اللہ ان کے لیے آسانی کے معاملے فرما. اگر زندگی ہو تو عافیت کی زندگی عطا فرما, صحت کی زندگی عطا فرما, اور وقت آخر آ گیا ہے تو خاتمہ ایمان پہ فرما کر آسانی کے معاملے فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کی مغفرت فرما. ہمارے پڑوسی ہیں سلیم صاحب, ان کی والدہ کا آج انتقال ہو گیا عصر میں, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے, اور ان کو پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اسی طرح ہم میں, ہمارے عزیزوں کے رشتہ داروں میں, والدین, جو بھی اس دنیا سے چلے گا, یا اللہ سب کی مغفرت فرما کر سب کے درجات کو بلند فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.